نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك فوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم، صاحب ست کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ انعام شریف کی ابتدائی آیات کی تشریح اور تحقیق. گزشتہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی آیت نمبر 16 تک کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا. سورہ انعام مکی سورت ہونے کے اعتبار سے اس کے ابتدائی مضامین جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی توحید، توحید کے وجود پر اور رب کریم کی یکتائی اور وحدانیت پر محیط دلائل پر موجود ہے. اور صرف یہی صورت نہیں بلکہ مکی تمام صورتوں کا طریقہ خطاب بھی اسی طرح رہا ہے، کیونکہ خطاب مشرکین سے ہیں، اہل مکہ سے ہیں، خدا کی توحید کے منکرین سے ہیں، تو انہیں ان کی حیثیت کے مطابق رب کریم کے وجود، کہ اللہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اور اگر وہ ہے تو ایک ہی ہے، تو رب کریم کی وحدانیت اور یکتائی کے دلائل کو گویا کہ پیش کیا جاتا رہا ہے. مشرکین اپنے جانب سے کہیں مطالبات کرتے رہے تو اللہ رب العزت نے انہیں اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ تم سے پہلے بھی قومیں ہمارے وجود کا انکار کرتی رہی اور ہماری وحدانیت کا انکار کرتی رہی، وہ عقل میں، فہم میں، سمجھداری میں تم سے بہت زیادہ ماہر تھے، لیکن جب انہوں نے ہماری نعمتیں تو استعمال کی لیکن اپنے تخلیق کے مقصد کو، اپنی پیدائش کے مقصد کو نہ سمجھا، کیونکہ انسان کی پیدائش کا مقصد اور جنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے تو اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جن کو شریعت سے مکلف کیا ہے اور ان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، لیکن جب وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کریں گے، مورتیوں کی عبادت کریں گے، تو دراصل انہوں نے اللہ کی نعمت کا کفران کیا اور ناشکری کی. تو رب کریم نے مکہ کے مشرکین سے فرمایا کہ تم سے قبل جو قومیں گزری ہیں وہ تم سے زیادہ دانا اور سمجھدار تھی، لیکن جب انہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا تو ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. اب آگے اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کہ محبوب ان سے کہیے کہ من یصرف عنہ یوم اذن فقد رحمہ، کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن ہر ایک کو اپنے عمل کے متعلق رب کریم کے حضور کھڑے ہو کر اس کے جسم کی ایک ایک حصہ، ایک ایک اعضاء، ایک ایک پرزہ اس کا رب کریم کے حضور کھڑے ہو کر گواہی دے گا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ ٹانگیں گواہی دیں گی، انسان اگر اپنے آپ سے اپنی جان کو چھڑانا چاہے تو چھڑا نہیں سکے گا، بلکہ انسان کے جسم کا ہر عضو اور ہر حصہ رب کریم کے حضور کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ فلاں وقت فلاں لمحے اس نے ارادہ کیا تھا اور میں وہاں پر اس کے ساتھ گیا تھا، اور یہ حرام کام یا تیری رضا کے خلاف کام سرزد ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آج دنیا میں تم کچھ بھی کر لو، لیکن کل بروز قیامت و یوم عظیم جو ہے، اس دن ہم تمہیں بھی لا کر جمع کریں گے، اور جس کی تم پوجا کرتے تھے، جن کو تم معبود کہتے تھے، ان کو بھی لا کر جمع کریں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے بت نہ دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ کوئی طاقت ہے، اور نہ قیامت کے دن ان کی کچھ چلے گی، نہ یہ اس دن سفارشی بن سکیں گے، نہ ان کی کوئی شفاعت ہوگی، اور نہ یہ اس دن کھڑے ہو کر رب کریم کی بارگاہ میں کچھ کہہ سکیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کوئی ہمارے عذاب سے بچ گیا تو فرما من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، فرما اگر اس دن کوئی ہمارے عذاب سے بچ گیا تو بتوں نے کچھ نہیں کیا، نہ کسی نے کچھ کیا، یہ محض ہمارا رحم تھا، یہ محض ہمارا فضل تھا۔ وہ شخص فرمایا کہ عذاب جس سے دور کر دیا گیا، یقیناً اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا، فرما ذالک الفوز المبین، اور اس پر یہی کھلی کامیابی کی نشانی ہوگی کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے کہ جو تم نے مشرکین نے کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے 360 بت بنائے ہوئے تھے مختلف عقیدے کے، بارش دینے والا بت الگ بنایا تھا، گندم دینے والا بت الگ بنایا تھا، بیٹا دینے والا بت الگ بنایا تھا، گرمی کو دور کرنے والا بت الگ بنایا تھا، یہ 360 الگ الگ بت بنا کے رکھے تھے۔ اب انہیں جب کوئی شکایت ہوتی، یہ آگے آنے والی آیات کو سمجھنے کے لیے یہ دو جملے سمجھ لیجئے، کہ انہوں نے اپنی ضروریات کے اعتبار سے مختلف بت بنائے تھے، جب انہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آتی، مثلا گرمی بہت ہے بارش نہیں ہو رہی، تو یہ ان میں سے جو مخصوص بت تھا اس کے پاس جاتے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتے، اس سے فریاد کرتے، فریاد کس اعتبار سے کرتے کہ یہ خدا سے نہ کہے، بلکہ بت تو خدا کی نعمت کا مستحق ہی نہیں تھا، اس کی بارگاہ میں ذریعہ اور وسیلے بننے کا مستحق ہی نہیں، اس لیے کہ بت تو جہنم کا ایندھن ہے اور کفار اسے ذریعہ نہیں بنا رہے، کفار اسے صرف ذریعہ نہیں بنا رہے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمان بنا کر تھک گیا ہے، اور اس نے بارش دینے کی طاقت، رزق دینے کی طاقت، اولاد دینے کی طاقت کلی طور پر خدائی ان بتوں کو دے دی ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف انہوں نے ذریعہ بنایا تھا یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، دھاندلی ہے، قرآن پر زبردستی ہے۔ تو جو لوگ وسیلے کو شرک قرار دینے کے لیے یا جناب بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کے آداب کو شرک قرار دینے کے لیے یہ ڈرامہ مچاتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا شرک یہ تھا کہ وہ بتوں کو اپنا مددگار بناتے تھے، بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے تھے، یہ سری جھوٹ ہے اور قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ وہ بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بناتے، بلکہ انہی بتوں کو اللہ تصور کرتے تھے، انہی بتوں کو خدا کہتے تھے۔ تو ان کو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جناب وہ جہنم کے ایندھن ہے۔ اب اس انہوں نے پہلے اسے خدا کا خدائی صفات انہوں نے مانی، یعنی اللہ چاہے نہ چاہے یہ ہمارے بت کر گزریں گے، ہمارے بت وہ کر کے دکھا دیں گے، اور بارش اختیار یہ خدا کے بس میں نہیں رہا، اللہ زمین اور آسمان بنا کر معاذ اللہ تھک گیا ہے، اور اس نے یہ ساری تصرفاتی چیزیں جو ہے وہ ہمارے بتوں کو دے دی ہے۔ یہ ان کے شرک کی اصل تھی، یہ ان کا شرک اعظم تھا کہ جناب انہوں نے خدا کے لیے نظریہ نہ رکھا، بلکہ بتوں کو مستحق عبادت سمجھا، اور یہ کہا کہ جناب یہ اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے خدا نے اپنی خدائی ان کو دے دی ہے، تو لہذا ان کو راضی کر دو تو بارش ہونا شروع ہو جائے گی، اولاد ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس بنیادی عقیدے پر ضرب لگائی اور ارشاد فرمایا کہ سنو، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ کسی کو دکھ دے، اللہ کسی کو تکلیف پہنچائے، اللہ کی جانب سے کسی کو ضرر پہنچے، تو فرما فلا کاشف لہ الا ہو، فرمایا تو یہ تمہارے بت اس سے وہ تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتے. فلا کاشف لہو، کوئی نہیں ہے کہ جو اس سے تمہارے بت سارے جمع ہو کر اس سے پریشانی کو یا مرض کو دور کر دے. فرما اللہ ہو، ہاں اللہ ہی ہے جو مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. اس آیت کے ثابت سیاق و سباق میں صحابہ کو خطاب نہیں ہے، یہ مشرکین کو خطاب ہے، اور ان مشرکین کو جنہوں نے اپنے بتوں کو خدا کے مقابلے میں خدا بنا لیا تھا. تو اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ کسی کو دکھ اور تکلیف خدا کی جانب سے پہنچے تو تمہارے بتوں کے سامنے جا کر جو تم گڑگڑا رہے ہو نا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خدا کی جانب سے جب کسی پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا ہے مگر اللہ دور کرتا ہے. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر کسی کو کوئی خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، تو اس کو وہ کوئی نہیں دے سکتا، وہ خدا ہی دیتا ہے. فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس لیے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے. تو یہاں پر ایک توحید کا بنیادی نظریہ پیش کیا گیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 17 کے اندر، کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم جس کو مصیبت میں مبتلا کر دیں تو بت اس سے مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتے، ہم اگر کسی کو خیر دے دیں تو کوئی پھر ہماری مرضی کے بغیر، ہماری مشیت کے بغیر اس سے خیر کو چھین نہیں سکتا، اس لیے کہ ہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ خیر بھی خدا کی جانب سے ہے اور شر بھی خدا کی جانب سے، یعنی حقیقتاً بلا واسطہ بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کی دی ہوئی طاقت کے، مشکلوں کو دور کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا اللہ ہے. یہاں پر بتوں کو بتا دیا گیا کہ جناب، کفار کو بتا دیا گیا کہ دیکھو تم ہماری مدد کے خواہاں ہو، تم ہماری جانب سے نجات کے خواہاں ہو، تو ہماری نجات تمہیں بتوں کے ذریعے نہیں ملے گی، ہماری خیر تمہیں بتوں کی جانب سے نہیں ملے گی، اس لیے کہ بتوں کو تم نے تو خود ہمارا فریق بنا دیا ہے، ہمارا شریک بنا دیا ہے، اور بتوں کو خدا بنا کر تم نے ہمیں گالی دے دی ہے، تو لہذا بت نہ ہمارے مدد کے اظہار کا سبب بن سکتے ہیں، نہ ہماری جانب سے ان کو مدد کے وسائل اور اسباب بنائے گئے ہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر ان کی طرف تم جاؤ گے تو شرک خالص ہے، ان کی جانب جانے سے تمہیں شفا کبھی نہ ملے گی. لیکن انبیاء کاملین اور اولیاء عظام کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی مدد کے اظہار پر سبب بھی بنایا ہے اور اپنی جانب سے شفا کے اظہار کے لیے وسیلہ بھی بنایا ہے، تو ان کے حضور جانا اور دعا کرنا وہ دراصل خدا ہی سے مانگنا ہے، اس لیے کہ مدد تو خدا کرتا ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تو نہیں کرتا. مدد کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اسباب بنائے ہیں، سبب بنائے ہیں، ذریعہ بنایا ہے. اب اسباب اور ذریعہ جو بنا ہے ان میں ہوا، پانی، مٹی، یہ ساری چیزیں خدا کی جانب سے شفا اور نعمت کا ذریعہ ہے، اسی طرح انبیاء، ولی، نبی، یہ بھی خدا کی جانب سے اس کی مدد کے اظہار کا ذریعہ ہے. دیکھیں رزاق اللہ ہے، اس نقطے کو آپ سمجھے، رزاق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. لیکن کیا اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ کھا لو؟ نہیں، اللہ رزاق ہے لیکن رزق اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کے اظہار کے لیے اللہ نے وسائل بنائے ہیں، اس کے لیے ذریعے بنائے ہیں، تو ان ذریعوں پر جا کر رزق لینا دراصل اللہ ہی سے لینا ہے. تو اسی طرح اللہ نے شفا اور مدد کے ذرائع بنائے ہیں، اس ذرائع پر جا کر مدد لینا، شفا لینا خدا ہی سے لینا ہے. تو جہاں خدا نے پانی کو اپنی جانب سے شفا کا ذریعہ بنایا تو کسی نے پانی پی کر شفا پائی تو اس نے خدا ہی سے شفا لی ہے، اس لیے کہ خدا کی شفا پانی سے ظاہر ہوئی ہے. تو خدا کی شفا جہاں پانی سے ظاہر ہوتی ہے وہاں نبی سے بھی ظاہر ہوتی ہے، ولی سے بھی ظاہر ہوتی ہے. تو پانی سے جب ہم خدا کی شفا کے اظہار کا عقیدہ رکھتے ہیں تو شرک نہیں تصور ہوتا، ولی اور نبی کے لیے ہمارے ذہن و مکان سے خرابی آ جاتی ہے. تو دیکھیں جس طرح رزاق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے منہ میں کوئی رزق نہیں ڈالتا، کیونکہ اللہ اس صفت سے پاک ہے، اللہ نے رزق دینے کے ذریعے بنائے ہیں. تو اسی طرح مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، اس نے مدد کے ذریعے بنائے ہیں. اب رزق رزاق اللہ ہے، اب ظاہر سی بات ہے کسی کا رزق کھیتی باڑی میں، کسی کا رزق تجارت میں ہے، تو اب وہ سارے ذرائع رزق اللہ نے مہیا کی ہے، رزق خدا ہی دے گا لیکن دے گا اس ذریعے سے، اس ذریعے کو چھوڑو گے تو رزق نہیں ملے گا، اس ذریعے پر آ کر رزق مانگو گے تو دراصل تم نے خدا ہی سے رزق لیا ہے، اور وہ خدا کے رزق کے اظہار کا ذریعہ ہے، وہ خدا کی مدد کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ تو لہذا نبی اور ولی جو ہیں، جس طرح پانی روٹی خدا کی رزاقیت کے خلاف نہیں بلکہ خدا کی رزاقیت کا اظہار ہے، اسی طرح ولی اور نبی سے مدد خدا کی مدد سے انکار نہیں بلکہ خدا کی مدد کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اس کو شرک کہنا انتہائی درجے کی جہالت ہے، اس کو شرک کہنا انتہائی ذریعے کا الہاد ہے۔ میں نے ایک آسان سی مثال آپ کے سامنے دی ہے کہ رزق دینے والی ذات خدا کی ہے، لیکن خدا نے رزق کے لیے ذرائع بنائے ہیں، وسائل بنائے ہیں، آپ کی اعضاء میں طاقت دی ہے، آپ چل کر جاتے ہیں کاروبار پر، اور جو رزق حلال کے ذریعے ہیں اس سے آپ رزق حاصل کرتے ہیں، تو وہ ذریعے سے جو آپ نے رزق حاصل کیا دراصل خدا ہی سے رزق حاصل کیا ہے، کیونکہ رضا خدا ہے، اس نے ذریعے بنائے، اسی طرح مدد خدا ہی کرتا ہے اور اس نے مدد دینے کے ذرائع بنائے ہیں۔ مدد دینے کے ذرائع میں نبی بھی ہے، ولی بھی ہے، پانی بھی ہے، روٹی بھی ہے، موسم بھی ہے، زمین بھی ہے، بارش بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے بارش سے مدد لی اور اپنی کھیت کو پروان چڑھایا، اس نے خدا ہی سے مدد لی، اس لیے کہ خدا کی مدد کا اظہار بارش کی صورت میں ہو رہا ہے۔ کسی کو پیاس لگی ہے اور وہ پانی پی کر شفا پانا چاہتا ہے، تو اس نے پانی پی کر جو شفا پائی، تو دراصل اس نے خدا ہی سے شفا پائی ہے، اس لیے کہ خدا نے شفا کا ذریعہ پانی کو بنایا تھا۔ تو لہذا ذریعے کے پاس جانے سے خدا ہی کے پاس جانا لازم آتا ہے۔ تو نبی ولی بھی خدا کی بارگاہ میں اس کی مدد کے، اس کی شفا کے، اس کی رزاقیت کے مظاہر ہیں، اظہار ہیں، ذریعہ ہیں، وسائل ہیں اور آلات ہیں۔ تو لہذا ان کے پاس جانے سے شرک لازم نہیں آتا۔ اس لیے محمود الحسن دیوبندی صاحب، جن کا ترجمہ بڑا مشہور ہوا اور انہوں نے اس حقیقت کو قبول کیا، وہ لکھتے ہیں یا تنعبدو یا کنستائن کی تفسیر کے اندر وہ جماعت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس آیت سے پتا چلا کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس سے پتا چلا کہ اس بات اس ذات کے علاوہ کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا شرک ہے، ناجائز ہے، لیکن کسی مقبول بندے کو محض اس کی مدد کا واسطہ، اس کی مدد کا سبب، جس طرح رزق خدا دیتا ہے اور تجارت اس کی رزاقیت کے وسائل ہیں، اس کے رزاقیت کے ذریعے ہیں۔ آپ اگر کپڑا بیچ کر رزق کماتے ہیں تو یہ کپڑے نے رزق نہیں دیا، خدا ہی نے دیا ہے، لیکن خدا نے رزق کا اظہار اس کپڑے میں رکھ دیا ہے، اس تجارت کے شعبے میں رکھ دیا ہے۔ تو اسی طرح مدد خدا ہی کرتا ہے، لیکن اس نے مدد کے اسباب بنائے ہیں، مدد کے ذریعے بنائے ہیں۔ تو جہاں کھانا پینا خدا کی جانب سے شفا کا ذریعہ ہے، اسی طرح ولی نبی بھی خدا کی جانب سے ذریعہ ہے۔ اس کا اظہار اللہ رب العزت نے سورہ 28 پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے، ایک دفعہ اس کو پیش کر کے میں پھر اپنی آیت کی طرف آتا ہوں۔ یہاں سے مس گائیڈ کیا جاتا ہے، اس لیے میں اس طرف گویا کہ تھوڑی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ فرماتا فإن اللہ هو مولاه، کہ محبوب اللہ تیرا مددگار ہے، وہ جبریل، محبوب جبریل تیرا مددگار ہے۔ اب اللہ تو مددگار ہے، جبریل کہاں سے مددگار ہے؟ تو اللہ کی مدد جبریل سے تو ظاہر ہوگی۔ فرما فإن اللہ هو مولاه، اللہ تیرا مددگار ہے محبوب، فرمایا کہ وہ جبریل ہو اور جبریل تیرا مددگار ہے، تو جبریل کیسے مددگار جب اللہ مددگار ہے؟ تو عقل میں خیال ڈالا گیا کہ اللہ کی مدد کیسے ملے گی، فرمایا جبریل کے ذریعے ملے گی۔ تو یہ خدا کی مدد کے اظہار کے ذریعے، یہ وسائل ہیں، یہ خدا کے مدد کا ذریعہ ہے، اسباب ہیں۔ فرمایا وصالح المؤمنین، اور سارے نیک دیندار مسلمان تیرے مددگار ہیں۔ تو خدا بھی مددگار، جبریل بھی مددگار، اور نیک صالح لوگ بھی مددگار، اس کا کیا مطلب؟ تو فرمائیے ساری مدد ایک ہی ہے، جہالت نہ کرنا ہے اس میں، یہ ساری مدد ایک ہی ہے، مدد خدا ہی کر رہا ہے، کبھی مدد کا سبب خدا، کبھی اس مدد کا اظہار جبریل کے ذریعے کروا رہا ہے، کبھی نیک مسلمانوں کے ذریعے کروا رہا ہے۔ تو وسائل کی طرف جانا دراصل خدا ہی کی طرف جانا ہے، جس طرح میں نے آپ کی آسان سی مثال دی ہے کہ خدا رازق ہے اور رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، لیکن خدا کی جانب سے آپ کے منہ میں لقمہ نہیں اترتا، بلکہ آپ خود جاتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، حلال ذرائع کو ڈھونڈتے اور کماتے ہیں۔ تو خدا رزق دیتا ہے، لیکن رزق آیا کس چیز میں ہے؟ اس طریقے میں، اس وسائل میں جو رزق کے ذرائع ہیں۔ اب اگر کوئی کسی ذریعہ سے رزق پاتا ہے تو دراصل اس نے خدا ہی سے رزق پایا ہے، خدا کی جانب سے رزق کا اظہار اس ذریعے سے ہوا ہے۔ تو کوئی کسی نبی ولی کے پاس جا کر اگر شفا پائے تو اس نے خدا ہی سے پائی ہے، اس لیے کہ نبی ولی خود سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ خدا کی جانب سے شفا کا ذریعہ ہے، اسباب ہے۔ جس طرح کہ پانی بھی خود سے پیاس نہیں بجھا رہا ہے، خدا شفا دیتا ہے اور شفا کا اظہار پانی سے ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہارا مددگار ہے،
جبریل تمہارے مددگار. تو جبریل کیسے مددگار؟ فرما خدا کی مدد جبریل سے ظاہر ہوگی, خدا کی مدد مسلمانوں سے ظاہر ہوگی, خدا کی مدد نبیوں سے ظاہر ہوگی, خدا کی مدد گویا کہ اولیاء سے ظاہر ہوگی, خدا کی رزاقیت کاروبار سے ظاہر ہوگی. تو کاروبار اور وسائل پر آنے سے خدا ہی سے رزق لینا ہے, تو خدا کے ان نیک بندوں کے پاس جا کر مدد طلب کرنا خدا ہی سے لینا ہے, کیونکہ انہی کے ذریعے خدا کی مدد کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے. اگر یہ شرک ہے تو خدا نے اپنے لیے بھی مددگار کا لفظ استعمال فرمایا, جبرائیل کے لیے بھی استعمال فرمایا, اور گویا کہ تمام مسلمانوں کے لیے استعمال فرمایا. آسان سا کانسیپٹ ذہن میں یہ رکھیں کہ جناب مددگار اللہ ہی ہے, لیکن اس کا اظہار کبھی جبریل سے ہوگا, کبھی پانی سے ہوگا, کبھی روٹی سے ہوگا, کبھی موسم بہار سے ہوگا, کبھی سبزے سے ہوگا, کبھی ٹھنڈے مشروب سے ہوگا, کبھی نبی کے قدموں سے ہوگا, کبھی نبی کے موئے مبارک سے ہوگا, کبھی نبی کے قبر شریف کی زیارت سے ہوگا. تو یہ سارے ذرائع ہیں مدد کو عام کرنے کے. مدد آ کہاں سے رہی ہے؟ خدا کی جانب سے آ رہی ہے, اور ظاہر ہونے کے مراکز ہیں یہ, اس کے اسٹاپس ہیں جہاں پر آ کر, گویا کہ اسٹیشنس ہیں جہاں پر آ کر مدد کو حصول کیا جاتا ہے. تو اسٹیشنس پر آ کر اپنی مدد کو لینا, اس منزل ہی سے فیض کو پانا ہے. تو لہذا رزق کو تو ہم وسائل میں ڈھونڈتے ہیں اور پھر شرک نہیں ہوتا, لیکن مدد کو اگر ہم مدد کے وسائل میں ڈھونڈے تو لوگ اس کو مشرک کہہ دیتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی جہالت ہے. تو یہاں پر جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, کہ جب خدا کی جانب سے کسی کو مصیبت آ جائے تو اسے کوئی نہیں دور کرتا مگر اللہ کرتا ہے. کیسے کرے گا؟ جو مدد کرنے کے ذریعے ہے. تم جا کر خدا, اللہ فرماتا ہے جس کو میری جانب سے مصیبت مل جائے, یعنی میں کسی پر مصیبت مسلط کر دوں, ضرر مسلط کر دوں, تو کوئی اس سے مصیبت کو دور نہیں کر سکتا, کوئی اس سے پریشانی کو دور نہیں کر سکتا, مگر اللہ فرماتا میں دور کرتا ہوں, میں دور کرتا ہوں. فرمایا تم بتوں کے پاس جا کر دور کرواتے ہو, وہ میری مدد کے اظہار کا سبب ہی نہیں ہے, وہ تو میرے دشمن ہے. فرمایا کہ میں اس کو دور کروں گا, دور میں کروں گا, کرواؤں گا نبیوں کے ذریعے, ولیوں کے ذریعے, غذا کے ذریعے, حلال نعمتوں کے ذریعے, اس لیے کہ میری شفا, میری مدد, میری استعانت, میری گویا کہ میری جانب سے فیاضی جو تمہیں ملے گی اس اسباب کے جانے میں ملے گی, اس وسائل کے جانے میں ملے گی. تمہیں پیاس لگ گئی, تم نے پانی دیا, تمہاری پیاس بجھ گئی. یہ بت نے نہیں بجھائی, یہ خدا ہی نے بجھائی ہے, اور خدا نے اس پیاس بجھانے کے سبب کو پانی بنا دیا تھا, شفا کو آگے بڑھانے کا سبب اور وسائل پانی بنا دیا تھا. تو تم اس صحیح وسائل پر آ کر, اس صحیح ذریعے پر آ کر تم نے شفا لی, تو دراصل تم نے خدا ہی سے لی ہے. اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ, جب تم میری نافرمانیاں کر لو تو بتوں کے پاس نہ جاؤ, میرے نبی کے پاس آ جاؤ, کیونکہ میرے نبی کے پاس وہ خاص اسٹیشن ہے جہاں پر میری مدد کا اظہار پہلے ہوتا ہے. فرمایا فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ, محبوب تیرا مددگار اللہ ہے, جبریل ہو, جبریل مددگار ہیں, یعنی اللہ کی مدد کا اظہار جبریل کے ذریعے ہوگا, مسلمانوں کے ذریعے ہوگا, خدا کی مدد کا اظہار روٹی کے ذریعے ہوگا, خدا کی مدد کا اظہار پانی کے ذریعے ہوگا, خدا کی مدد کا اظہار بارش کے ذریعے ہوگا. خدا کی مدد کے اظہار کے لیے جب یہ عام چیزیں اس کے وسیلہ اور ذریعہ بن سکتی ہے, تو خدا کی مدد کے اظہار کے لیے نبی بدرجہ اولا بن سکتا ہے, ولی بدرجہ اولا بن سکتا ہے. اس کو اگر خدا کی نعمت کے اظہار کا ذریعہ مان کر اس سے مدد مانگی جائے تو یہ شرک نہیں بلکہ خدا ہی سے مانگنا ہے. اس مفہوم کو پیش کرنے کے بعد اب آئیے صحیح بخاری شریف. یہ نام نہاد موحد جو بن کر لوگوں کو مشرک کہتے ہیں, مسلمانوں کی صفوں میں فصلیں اور درانے ڈالتے ہیں, وہ ذرا غور کریں حدیث پاک کے. صحیح بخاری شریف کتاب الانبیاء میں حدیث موجود ہے, حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا, جب آپ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو خانہ کعبہ کے قریب چھوڑ کر صفا مروہ میں دوڑ لگا رہی تھی, کبھی صفا پر کبھی مروہ پر, کہ کہیں سے مجھے کوئی راہ گزر نظر آ جائے, میں اس سے پانی کے چند قطرے لے کر اپنے بچے کو پلا دوں, تو صحیح بخاری شریف کتاب الانبیاء میں یہ روایت موجود ہے اور اس کا حدیث نمبر جو ہے 3365, یہ متفقہ تھا, 3365 کتاب الانبیاء کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدہ حاجرہ جب تیزی سے دوڑتی تھی صفا کی طرف اور مروہ کی طرف, اور درمیان میں رک کر گویا کہ آپ دیکھتی تھی کہ میرے بچے کا کیا حال ہے, اس وقت جبریل کے پر مارنے کی آواز آپ کو آئی, جبریل کے پروں کی آواز آپ کو آئی, تو آپ کی زبان سے لفظ کیا نکلا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے, اب وہ نبی کی اور ایک رسول کی بیوی ہے,
اور ایک نبی کی ماں ہے، ان سے بڑی موحدہ، ان سے بڑی توحید کا جان والا کون ہوگا؟ جب انہوں جبریل کی آہٹ آئی تو آپ کو جبریل نظر نہ آئے، آپ نے اسی وقت، بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے سر مقدس کو فضا میں اٹھا کر فرمایا اغیث، جو آپ بتانا غوث، غوث مصدر ہے، اغیث اس کا امر ہے، غوث مددگار اور اغیث تو میری مدد کر. اب حضرت سیدہ حاجرہ سر مقدس کو اٹھا کر فرماتی ہیں اغیث ان کان عندک خیر، جلدی سے میری مدد کر اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے تو. آپ اللہ کا اظہار تو ہوا، تو خدا کی مدد سبب کے جامع میں ہوتی ہے، کبھی وہ سبب جبریل بنتے ہیں، کبھی میرے آقا کی ذات بن جاتی ہے. تو اس کو شرک کہنا میرے سمجھ میں نہیں آتا. کہتے ہیں آپ ڈائریکٹ سبب کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا سیدہ حاجرہ کو کیا کہیں گے کہ انہوں نے خدا کو نہیں کہا، جبریل کو کہا اغیث، اے جبریل تو میری مدد کر، اغیث غوث اسی سے ہے، اغیث تو میری مدد کر، ان کان عندک خیر، اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے. تو یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ جبریل سے یہ کہنا کہ تو میری مدد کر، یہ جبریل سے تھوڑی مدد مانگنا ہے، جبریل تو خدا کے کارخانہ مدد کے اظہار کا ذریعہ ہے. اور فرما فین اللہ مولاہ جبریل، فرمایا کہ جناب اللہ تمہارے مددگار ہے، جبریل تمہارے مددگار ہے، فین اللہ مولاہ و جبریل، جبریل تمہارے مددگار ہے. تو مولا جب تو مددگار ہے تو جبریل کو مددگار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ صالح المومنین، اور مومنین کو مددگار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ میری مدد تمہیں جبریل کے ذریعے ہی تو ملے گی، نیک مسلمانوں کے ذریعے ہی تو ملے گی. میری مدد کو کہاں ڈھونڈو گے؟ مسجدوں کے ستونوں میں ڈھونڈو گے؟ اگر مسجدوں کے ستون سے بھی مدد ملی تو ستون میں تو نہ ہوا، میری مدد کا ذریعہ ہوا. تو میری مدد تو ملے گی ذریعوں میں. تو یہ کہنا کہ جناب نبیوں اور ولیوں سے مدد مانگنا کفر ہے، یہ جہالت ہے. نبی ولی خدا کی مدد کے اظہار کا سبب ہے، اللہ نے خود انہیں اظہار کا سبب بنایا ہے. صحابہ اکرام میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ حضور کے جبے کو لے کر اس کو غسل دیتے اور جبے کو سکاتے اور پانی کو پیتے. اور حدیث پاک میں موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وکانا نغسلوها ونستشفی بها للمرضى، اس پانی کو پینے کے ساتھ ہمیں شفا مل جاتی. تو دراصل وہ شفا جبے نے نہیں دی، خدا ہی نے دی ہے، لیکن خدا نے اپنی مدد کے اظہار کے لیے اس جبے کو جیسا جبریل کو ذریعہ بنایا ہے، تو میرے آقا کے جبے کو بھی ذریعہ بنا لیا. تو یہ شرک نہیں ہوتا. اور جب تک کوئی شخص کسی ذریعے کو خدا سمجھے نا، شرک نہیں ہوتا. اگر محض خدا کی بارگاہ میں واسطہ اور ذریعہ سمجھے تو یہ عین توحید ہے، جائز ہے. اور ایک نہیں اس میں درجن آیات ربانیہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، جس کی ایک آسان میں دوبارہ مثال اپنی دورہ کا تقریر ختم کرتا ہوں کہ رزاق اللہ ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے، پھر کاروبار کیوں کرتے ہو؟ رزق اللہ ہی دیتا ہے، گاڑی چلا کر مارکیٹ تک کیوں جاتے ہو؟ جب رزق اللہ دیتا ہے تو گھر میں پڑے رہو، منہ میں لقمے اترتے رہیں گے؟ نہیں اترے گا. اب دیکھیں رزق اللہ دیتا ہے تو خدا نے اس کے ذرائع بنائے ہیں، وسائل بنائے، تو اس ذرائع پر جا کر رزق لینا خدا ہی سے رزق لینا ہے، کیونکہ خدا نے ذرائع بنائے. اسی طرح مدد اور شفا کے ذرائع خدا نے بنائے ہیں، اس ذرائع پر جا کر شفا لینا خدا ہی سے شفا لینا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ کسی نیک بندوں کو خدا کی رحمت کا واسطہ سمجھا جائے اور اس کی مدد کا گویا کہ مظہر سمجھا جائے، اظہار کرنے والا سمجھا جائے، تو یہ شرک نہیں ہوگا. بارش سے رحمت آتی ہے، رحمت خدا کی ہوتی ہے، اس کا اظہار قطروں سے کر دیا جاتا ہے. پیاس کو خدا بجھاتا ہے، اس شفا کا اظہار پانی سے کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تمہیں کوئی شفا نہیں دے سکتا، اللہ ہی شفا دے گا. تم بتوں سے شفا مانگتے ہو، وہ ہمارے شفا کے اسٹیشنز ہیں ہی نہیں، وہ ذرائع اور مظاہر ہیں ہی نہیں، غلط ذریعے پر جا رہے ہو. ہمارے جانب سے شفا کے ذرائع جو ہیں وہ جبریل ہیں، صالح المومنین ہیں، نبی کی قربت ہے، نبی کا موئے مبارک ہے، اس کا خرقہ شریف ہے. پر اس کے قریب آ جاؤ تو تمہیں جو شفا ملے گی وہ اللہ ہی سے ملے گی، اور جو تکلیف دور ہوگی اسے خدا ہی نے دور کیا ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ سورہ انعام کی آج ہم نے درس کے اندر آیت نمبر 18 کی تلاوت اور اس کی مختصر سی تشریح کی ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے. آنے والے جمعے کو انشاءاللہ العزیز جو تسلسل ہے تو اس کی آیت نمبر 19 اور 21 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس سے متعلق ضروری ابحاث پیش کی جائے گی، تاکہ سورہ انعام کی تفسیر جو ہے بالتدریج جمعے کے اس خطبے میں چلتی رہے. ہمارے بعض احباب شوقین ہیں تو میں ان سے کہوں گا پھر 12:30 بجے ہی آ جایا کریں، تاکہ وہ ترتیب جو سننے کی ہے سنانے کی وہ تکمیل ہوتی رہے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ جو کلام پاک سنا گیا اس سے ہمارے قلبوں کے اندر وہ سب پیدا فرمائے. ہمارے قلبوں میں ایمان کو راسخ فرمائے اور اس مجمع غفیر کی رب کریم مغفرت فرمائے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.